أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. تمہارے لیے ذات مقدس رسول میں نمونہ عمل ہے، اس انسان کے لیے ذات پیغمبر اسوہ ہے جو خدا پر ایمان لاتا ہے اور روز آخرت پر ایمان لاتا ہے اور زیادہ خدا کے یاد کرتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سیرت رسول، ذات مقدس رسول اس شخص کے لیے اسوہ ہے جو خدا و آخرت پر ایمان لاتا ہو اور خدا کو یاد کرتا ہو. آیہ شریفہ یہی بیان فرماتا ہے. انسان کے آغاز خدا سے اور پھر خدا کے درگاہ میں جانا ہے. اسی لیے جو خدا پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، اب انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا کی طرف سے آیا ہے، خدا کی طرف جانا ہے. اس فاصلے کو طے کرنے کے لیے رہنما کی ضرورت ہے. ان رہنما میں سر فہرست ذات گرامی پیغمبر ہے. لیکن اس رہنما سے وہ فائدہ اٹھائے گا جو یاد خدا سے اس کا دل آباد ہوگا. وذکر اللہ کثیرا، جو یاد خدا کرتا ہے اس اسوہ حسنہ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے حکم میں کے مطابق اسوہ حجت ہے. اسوہ معاد مبدا سے، خدا سے انسان کو معاد تک پہنچانے کے لیے رہنما بنتا ہے، اور اس اسوہ سے وہ آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو یاد خدا میں مصروف ہو. ہر وقت ہر موقع پر خدا یاد آ جائے، نہ صرف زبان پر بلکہ دل میں، اس کے دماغ میں، اس کا مغز میں خدا زندہ ہو. اس حوالے سے سیرت پیغمبر، خود قرآن سیرت پیغمبر ہے. پیغمبر اور ائمہ قرآن ناطق ہے. ان کی سیرت اگر سمجھنا چاہے، ان کے اسوہ پر چلنا چاہے، تو ظاہر اسوہ پر عمل کرنے کے لیے سیرت سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ان کی سیرت خود قرآن ہے. قرآن مجسم بن جائے تو یہ ہستیاں ہیں، کتاب بن جائے تو قرآن ہے. اس لیے کہ پیغمبر کے نبوت کے آغاز کے ساتھ قرآن کا نازل ہونا شروع ہوا، اور پیغمبر کی زندگی کے آخرین لمحات تک نزول قرآن کا سلسلہ برقرار رہا. تو پیغمبر کو سمجھنا چاہے قرآن کے ذریعے سمجھ سکتے. ویسے بھی کسی آدمی کی سیرت سمجھنا چاہے، چنانچہ ایک دفعہ یہ ہے کہ اس آدمی کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے زندگی سے آشنا ہوتے ہیں، اس کی گفتار و کردار سے آگاہ ہو جاتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کی فکر اور نظریات سے ہم آگاہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی رفتار و کردار اس کی فکر کے مطابق ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا فکر الگ ہو رفتار الگ ہو. وہ منافق ہوتا ہے جس کی، تو منافق کے بھی واقعا فکر اور رفتار میں فرق نہیں ہے، وہ بھی دل میں کفر ہے، اس لیے کام کفر کے لیے کرتا ہے، ظاہر میں ایمان کا مظاہرہ کرتا ہے دھوکہ دینے کے لیے. ورنہ انسان کے عمل کے سرچشمے اس کے افکار ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں اس میں. کسی بھی کام کرنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے، ایک پانی پینے کے لیے بھی سوچنا پڑتا ہے. صرف فرق اتنا ہے وہ کام جو ہمیشہ کرتے رہتے ہیں اس کے لیے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، توجہ سے بھی فیصلہ ہو جاتا ہے کرنا چاہیے. وہ کام جو کبھی کبھار کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے اس کے لیے زیادہ سوچنا پڑتا ہے. تو ایک انسان کو سمجھنا چاہے تو افکار کے ذریعے بھی سمجھ سکتے ہیں. تو قرآن چونکہ فکر پیغمبر ہے, اگرچہ خدا کی طرف سے ہے, لیکن پیغمبر ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى ہے. قرآن سے لمحہ برابر بھی پیغمبر جدا نہیں ہے. تو پیغمبر کی سیرت سمجھنا چاہے تو قرآن پڑھنے سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سیرت ہے پیغمبر, ورنہ ہو سکتا ہے تاریخ والوں نے ظلم کیا ہو اور سیرت کو صحیح نقل نہیں کیا ہو. جس طرح سے اغیار کی کتابوں میں اگر ذات گرامی پیغمبر پر اگر ہم نظر ڈالے تو عجیب باتیں دیکھنے میں آتا ہے. آغاز زندگی میں کہتے ان کو لے گیا اور ان کے شکم اطہر کو شق کیا اور وہاں سے لوٹرا وغیرہ نکالا. یا بعد میں جب جبرائیل نازل ہوا ان کو پتہ نہیں چلا جبرائیل نازل ہوا یا کوئی جن ہے یا کوئی اور چیز ہے, پریشان تھا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو خدیجہ نے انہیں یقین دہانی کی, بعض کے مطابق کہ خدیجہ چلی گئی اپنے عزیز کے پاس, انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی جن نہیں ہے بلکہ پیغمبر پر جو نازل ہوا ہے وہ وہی پیغمبر ہے, وہی فرستادہ خدا ہے, وہی فرشتہ خدا ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا. اس بات پر تو خود بخود نظر کرنے سے پتہ چلتا ہے صحیح نہیں ہے. نوفل جس سے حضرت خدیجہ نے پوچھا وہ مسیحی ہے, عیسائی ہے, اور بہت سی روایت کے مطابق وہ پہلے ہی دنیا سے چلے جا چکے تھے. اب وہ کہے کہ حضرت موسیٰ پر جو فرشتہ نازل ہوا تھا وہی نازل ہوا ہے, حضرت عیسیٰ کا نام لینا چاہیے تھا. تو جب یہاں پر شک کرے پھر آغاز نبوت میں شک کرے اور ایسے شک کرنے والے افراد کس طرح سے نبوت پر یقین کر سکتے. پھر بعد میں آپ دیکھتے ہیں جو کتاب آیات شیطانی لکھی گئی اسی کی بھی بنیاد یہی ہے کہ پیغمبر آیات قرآن پڑھ رہے ہیں, اچانک شیطان ان آیات کے درمیان دو کلمہ پیغمبر کی زبان پر ڈال دیتا ہے. افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأولى, یہ سورہ نجم کی آیات ہے. ان آیات کی تلاوت کے بعد ہی کہتے ہیں کہ فرمایا تلک الغرانیق العلا منها الشفاعة ترتجى, یہ وہ جوان ہے نورانی جوان ہے جن سے شفاعت کی امید. تو اس طرح سے بتوں کی پیغمبر نے تعریف کی, وہ ہستی جو ایک لمحہ کے لیے تاریخی واقعات کے مطابق جب سفروں میں گئے تھے کچھ باوقت خود مدینے میں 12 سال کی عمر میں 10 سال کی عمر میں جب کسی نے کہا آپ لات و عزا سے قسم کھائیے تو فرمایا کہ میں سب سے زیادہ ان کو دشمن میرے دشمن ہیں یہ دو, ان سے کیسے قسم کھا سکتا جب 12 سال کے تھے. تو ایسی ہستی اعلان نبوت کے بعد اتنے مقابلے کے بعد اعتراف کرے اور ان کو لائق شفاعت سمجھے, تو ان کی شخصیت کو پیغمبر کی شخصیت کو ختم کرنے کے لیے ایک سازش تھی بنو امیہ کی. درحال کہ سورہ نجم کی آیات ان آیات میں شدت سے مذمت ہوتی ہے لات و عزا تو منات کی, بت پرستوں کے تین بڑے بت ہیں ان کی مذمت ہو رہی ہے. جن آیات میں مذمت ہوتی ہے انہیں آیات میں تعریف نہیں ہو سکتی ہے. کوئی بھی متکلم کوئی بھی آدمی جب بات کرتا ہے تو اگر مذمت کرتا ہے تو تعریف نہیں کرتا, تعریف کرتا ہے تو مذمت نہیں کرتا ہے. انہیں آیات میں جب مذمت ہو رہی ہے بتوں کی تو اچانک تعریف ہو جائے ان کی, یہ کوئی فصاحت و بلاغت کی علامت نہیں ہے, کسی عاقل آدمی کے کردار نہیں ہے. ایک گفتگو میں مذمت بھی کرے تعریف بھی کرے. اب یہ لوگ جو کہتے ہیں پیغمبر ان جملات کو فرمایا, فرمانے کے بعد جبرائیل نازل ہوا, فرمایا کہ یہ تو میں نے نازل نہیں کیا تھا, میں نے نہیں لایا تھا, آپ نے شیطان نے آپ کے زبان پر ڈال دیا. اس آیت کو پڑھنے کے بعد پیغمبر بھی سجدے میں گئے, مسلمان بھی گئے, کفار بھی گئے, سب خوش ہو گئے, پیغمبر نے ہماری بات مان لی. لیکن مختلف طریقے سے نقل ہوا ہے, بعض کہتے ہیں کہ سورہ مکمل ہونے کے بعد سجدے میں گئے, بعض کہتے ہیں کہ اسی آیت کے بعد یہ سجدے میں گئے. بعض روایتوں کے مطابق شیطان ایک فرشتے کی شکل میں آیا اور پیغمبر کو دھوکہ دیا, بعض کے مطابق شکل میں نہیں آیا بلکہ پیغمبر کے زبان میں ڈال دیا، بعض کے مطابق پیغمبر کے دل میں ڈال دیا۔ بہرحال مختلف روایتیں ہیں ان کے مکتب کی طرف سے، اس کے مقصد وہی ہے کہ پیغمبر کی عظمت کو کم کرنا ہے۔ بنی امیہ کی کوشش تھی، پیغمبر سے 23 سال جنگ کیا، آخر میں جب وہ ناکام ہو گئے لباس بدل دیا۔ لباس بدلنے کے بعد 20 سال 25 سال کے بعد اسلامی حکومت کو اپنے اختیار میں لیا، اور انہوں نے پہلا قدم یہی اٹھایا، پیغمبر کی ذات گرامی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ اسلام کا نام رہے، یہ بنو امیہ کے مفاد میں ہے، کیونکہ اسلام کے نام سے حکومت کر سکتے تھے، لیکن اسلام نہ رہے، حقیقت اسلام نہ رہے، یہ چاہتے تھے۔ اس لیے پیغمبر کی ذات پر حملے ہوئے، ورنہ اس یہ آیت جو ہے جو اہل سنت کی کثرت سے کتابوں میں موجود ہے، وہ کس طرح سے مان سکتے اس واقعہ کو، جبکہ وہ کم از کم پیغمبر کو تبلیغ دین میں معصوم سمجھتے ہیں، ہم پیغمبر کو معصوم سمجھتے ہیں وحی لینے کے لیتے وقت، جبرائیل جب وحی لیتے ہیں تو معصوم طریقے سے وحی لیتے ہیں۔ فرض کہ ہم لوگ کسی سے کوئی بات جب سنتے ہیں تو سننے میں ہم معصوم نہیں ہوتے ہیں، ممکن ہے وہ صحیح بیان کرے ہم غلط سمجھیں، سمجھنے میں بھی بات لینے میں غلطی کر سکتے ہیں، لیکن پیغمبر جب جبرائیل سے یا لوح محفوظ سے یا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے جب لیتے تھے وحی کو، تو وہاں پر سمجھنے میں کوئی غلطی، لینے میں کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی، معصوم تھے اخذ وحی کے حوالے سے۔ اور پھر اخذ کے بعد حفظ کرنا ہوتا ہے، جیسا ہم ایک چیز کو سمجھنے کے بعد یاد رکھنا ہوتا ہے، اس یاد رکھنے کے دوران بھی اشتباہات ہوتے ہیں، غلطیاں کر لیتے ہیں، تو پیغمبر حفظ وحی کے حوالے سے بھی معصوم ہے۔ اور حفظ وحی کے بعد بیان وحی، وحی دوسروں کو بتاتے وقت بھی معصوم ہونا چاہیے، اگر یاد ہو بات صحیح نہیں بتا سکتا، دوسروں کو صحیح نہیں پہنچا سکتا، پھر بھی مقصد ضائع ہوتا ہے، تینوں حوالے سے معصوم ہونا چاہیے۔ اور چوتھے حوالے سے عمل بے وحی کے حوالے سے بھی معصوم ہونا چاہیے، ورنہ اگر عمل نہ ہو تو اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ آپ انسانوں کو دیکھتے ہیں، ایک آدمی بات کرے اس پر عمل نہ کرے، اس کی باتوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہے۔ وحی لینے، وحی کی حفظ کرنے، وحی بیان کرنے اور وحی پر عمل کرنے، ان چار مرحلے میں معصوم ہونا چاہیے۔ لیکن وہ لوگ کم از کم بیان وحی میں پیغمبر کو معصوم سمجھتے ہیں، تو اگر لینے میں غلطی کرے تو بیان وحی میں بھی غلطی کرے گا نا۔ ایک آدمی اگر اخذ وحی میں غلطی کرے تو بیان وحی میں بھی غلطی کر سکتا ہے، یہ ایک۔ دوسری بات، یہ واقعہ جو سورہ نجم کے واقعہ ہے، اس میں پیغمبر نے بیان کے وقت یہ غلطی کی، لوگوں کو بتا رہے تھے، آیات قرآن سنا رہے تھے، اس وقت سناتے وقت یہ بات پیش آ گئی، افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثة الاولى تلک الغرانیق الاولى، بیان کے وقت لوگوں کو بتاتے وقت یہ مسئلہ پیش آیا، خود انہی کے مکتب کے نظریے کے مطابق بھی صحیح نہیں، لیکن اس کثرت سے روایات کتابوں میں موجود ہے کہ غیر محقق افراد مان جاتے ہیں، لیکن اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں روایات کے راوی سارے کے سارے ایسے راوی ہیں جو اس زمانے میں دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ان روایات کے جعل کرنے والے عام طور پر زندیق افراد تھے جو مسلمان نہیں تھے، یعنی مرتد ہو چکے تھے۔ اور یہ جملہ تلک الغرانیق الاولى منها الشفاعۃ ترتجى، جس کے بارے میں کہتے ہیں پیغمبر نے اضافہ کیا، یہ جملہ خود عرب لات والعزى ومنات الثالثة الاولى کا نام جب لیتے تھے ان بتوں کا، تو اس وقت یہ تعریف میں یہ خود عرب کہتے تھے، عرب لوگ اطراف خانہ کعبہ جب طواف کرتے تھے تعریف میں یہ جملہ کہتے تھے، تو اس جملے کو عرب والے کہتے تھے، انہوں نے نسبت دی پیغمبر کی طرف۔ درحال کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، لو تقول علينا بعض الاقاويل اخذنا منه اليمين ولقطعنا منه الوتين، اگر پیغمبر ہماری طرف جھوٹی نسبتیں دے تو ہم آپ کے ہاتھ کو پکڑیں گے اور آپ کی شہرک سے کاٹیں گے، یعنی آپ کو ختم کریں گے، ہلاک کریں گے اگر پیغمبر خیانت کرے، کوئی اشکال نہیں ہے، اگر کے ساتھ جب ہوتا ہے تو فرض محال محال نہیں ہے۔ اس حوالے سے اگر پیغمبر نے ایسا کیا ہوتا تو یہ اس آیت کے مطابق پیغمبر ہلاک ہونا چاہیے، نعوذ باللہ، کہ علاوہ یہ خود کہتے ہیں ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، پیغمبر کے تمام باتیں وحی کے مطابق ہوتی ہیں، تو کس طرح سے کہتے شیطان نے ڈال لیا. تو یہ کوششیں تھی تاکہ لوگ پیغمبر سے دور ہو جائے، سمجھے پیغمبر بھی دوسرے بشر کی طرح بشر ہے، اور پیغمبر کے بعد اہل بیت کے حوالے سے تو اس سے بدتر جعلیات کا سلسلہ شروع ہوا. اور جتنی احادیث شان اہل بیت میں پیغمبر نے بیان کیا، اسی احادیث کی مانت احادیث بحکم امیر شام جو دشمنان اہل بیت تھے، اہل بیت کے مد مقابل میں تھے، ان کے حق میں بیان کرنے کے لیے کہا گیا. ایک طرف سے ان کے حق میں احادیث بیان ہو، دوسری طرف سے ان کی مذمت میں احادیث جعل ہو تاکہ یہ مسئلہ ہو جائے. اس حد تک پیغمبر کی ذات کو کم کیا. وہ مشہور واقعہ ہے خرما کے سلسلے میں، پیغمبر کے نخلستان سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ وہ نرم مادہ کے درمیان جو تلقیح ہوتا ہے، ظاہر گردہ افشانی ہوتا ہے، وہ کر رہے. ظاہر ہے نرم مادہ چاہیے نباتات میں بھی، تو بعض ہوا کے ذریعے ہوتا ہے، بعض پرندوں کے ذریعے ہوتا ہے، بعض عملاً کرنا پڑتا ہے، خورما میں یہ ہوتا ہے. تو آپ نے پوچھا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو لوگوں نے جواب دیا یا رسول اللہ خورما کے پھل دینے کے لیے ضروری ہے نرم مادہ کے درمیان گردہ افشانی ہو. فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے مسلمان تھے، پیغمبر کی بات پر اعتبار کرتے تھے، چھوڑ دیا. دوسرے سال جب حضور وہاں سے گزرے، دیکھا خورما کا فصل نہیں ہے، پھل نہیں ہے. وجہ پوچھا تو انہوں نے عرض کیا آپ کے حکم پر عمل کیا اور نتیجے میں کوئی پھل نہیں آیا. تو فرمایا ایسی باتوں میں تم میری بات پر عمل نہ کرو. البتہ اس قسم کی روایت کا ایک مقصد یہی کہ پیغمبر کو امور دنیاوی میں علم نہیں ہے اور دخل بھی نہیں رہتا. خود نے فرمایا کہ میں اس باتوں میں تم ہو سکتے تم بہتر جانتے ہو. اصل مقصد سیاسی مسائل ہے. یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر پیغمبر نے اپنے جانشین کوئی مقرر کیا تو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مخالفت کر سکتے ہیں. صرف احکام شرع کے حوالے سے پیغمبر کی اطاعت کرے، بقیہ میں پیغمبر کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے جانشین پیغمبر بھی احکام شرع میں سے ہے، وہ دنیاوی امر نہیں ہے. لیکن بدتر یہ ہے کہ یہ کام جو عرب کا عام آدمی جانتا تھا، عرب کے علاقے میں سب سے زیادہ خرما ہوتا تھا، جو عام عرب آدمی جانتا تھا وہ بھی پیغمبر نہیں جانتا ہو، تو پیغمبر کی شان کو کتنا گھٹایا انہوں نے. تو یہ کوششیں تھیں، کسی حد تک کامیاب ہوئے. اور لیکن ائمہ اہل بیت کی کوششوں کے نتیجے میں یقیناً وہ ناکام ہوئے. ائمہ کے زحمات کے نتیجے میں بلا واسطہ جو فائدہ ہو شیعوں کو ہوا، مذہب تشیع یعنی اسلام واقعی کو بچایا، بالواسطہ سنیوں کے لیے فائدہ ہوا. ائمہ کی علمی اور جہادی حرکات کی وجہ سے وہ لوگ اپنی جگہ پر ڈرتے رہے، زیادہ دین میں تحریف کرنے کی جرأت نہ کر سکے. اس طرح سے ائمہ اطہار کی طرف سے، سادات کی طرف سے، شیعوں کی طرف سے قیام ہوتا تھا، اس طرف سے ائمہ کی طرف سے علمی لحاظ سے مقابلہ ہوتا تھا، خود بخود زیادہ منحرف نہیں ہو سکتے تھے، ڈرتے تھے. لیکن عرض کیا کہ پیغمبر کی سیرت وہی قرآن ہے. پیغمبر کی سیرت میں بہت سی باتیں ہم دیکھتے ہیں، ان میں سے ہر ایک پر اگر ہم عمل کریں تو سعادت پا سکتے ہیں. پیغمبر کی زندگی میں ایک بات دیکھتے ہیں کہ آپ نے جب دعوی نبوت کی، اعلان نبوت کیا، تو کسی نے کوئی اعتراض آپ پر نہیں کیا، نہیں کہا آپ نے کبھی فلان غلط کام کیا تھا، ایسا کوئی جملہ نہیں کہا. اس طرح سے ہے، میں اس سے دو مطلب نکلتا ہے. ایک یہ کہ پیغمبر پاک و پاک عزت ہے، اس طرح سے زندگی گزاری کہ کوئی عیب نہیں ملا. اگر ایک عیب ملتا تو یقیناً کہتے تھے آپ کل اس قسم کے تھے، آج دعوی عصمت اور دعوی ارتباط با خدا کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف کوئی عیب نہیں ملا بلکہ پیغمبر نے بھی اس طرح سے زندگی کی کہ لوگ شبہ بھی نہ کریں، بدگمانی بھی نہ کریں. یہ صوفی افراد کی زندگی میں یہ بات موجود ہے، وہ فرض کیجیے گناہ نہیں کرتے لیکن ظاہراً اپنے کو گناہگار پیش کرتے ہیں تاکہ معاشرے میں وہ بدنام ہو جائے، نفس کشی ہو جائے. یہ اسلام میں اجازت نہیں ہے. سیرت پیغمبر، سیرت ائمہ ہمارے سامنے ہیں، وہ ہر قسم کے تہمت اور الزام سے اپنے کو دور رکھتے تھے، وہ معاشرے میں نمونہ بننا چاہتے ہیں۔ تو ایک ایسا آدمی جو معاشرے میں بدنام ہو، وہ نمونے بھی نہیں بن سکتا ہے۔ لوگوں کو حق کی طرف بلانا چاہتے ہیں، بدنام آدمی لوگوں کو حق کی طرف نہیں بلا سکتا ہے، جتنا پاکیزہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر لوگوں کی نظر میں بدنام ہو تو کام نہیں کر سکتا۔ اس لحاظ سے پاکیزہ ہونا چاہیے، اور اپنی پاکیزگی سب کے سامنے واضح بھی کرنا ہے۔ ایک دفعہ آپ کسی خاتون کے ساتھ بات کر رہے تھے، دور سے ایک صحابی گزرا، آپ نے اس کو بلایا، فرمایا میری زوجہ ہے، کوئی اور گمان نہیں کرنا۔ صحابی ہے، ماننے والا ہے، لیکن تب بھی بدگمانی کے ایک شائبہ بھی نہیں رکھنا چاہتے۔ احادیث میں یہ حدیث موجود ہے، لا تضعوا انفسکم مواضع التہمہ فلا یلومن من اساء بها الظن، اپنے آپ کو تہمت اور الزام کی جگہ پر نہ رکھے، ایسی جگہ جہاں پر الزام کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر الزام کی جگہ پر اپنے کو رکھا، پھر کوئی کسی نے آپ پر الزام لگایا، بدگمانی کی، تو پھر اپنے آپ کی ملامت کرو، خود باعث بن گئے۔ یہ ایک زندگی پیغمبر میں قبل از نبوت، یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں، مہینہ 40 دن خلوت کرتے خدا کے ساتھ، علی کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں غار حرا جہاں ہے، بارہا و بارہا پیغمبر تشریف لے جاتے تھے اور اعتکاف میں رہتے تھے، خلوت کرتے تھے۔ یہاں سے عبادت کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ اتنا گریہ کرتے تھے بعض اوقات کہ آپ کا سجادہ جانماز بھی بھیگ جاتا تھا۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ اور اتنے گریہ؟ فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، تو کیوں میں شکر گزار بندہ نہیں ہونا چاہیے، شکر کے لیے گریہ کرتا ہوں۔ جب پیغمبر کی عبادت کو، پیغمبر کی گریہ کو دیکھتے ہیں، تو ہم گناہگار نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، جہنم کا مسئلہ نہیں ہے، شکر کے لیے، خدا کے احسانات کو دیکھ کر شکریہ ادا کرنے کے لیے اتنے گریہ کرتے ہیں، ہم تو گناہگار بھی ہیں۔ احسانات مادی ہے، احسانات معنوی ہے، بے حد احسانات۔ کوئی شخص امام کی خدمت میں آتا ہے، امام ششم کی خدمت میں، عرض کرتے ہیں اپنے رسول اللہ، میں غریب آدمی ہوں۔ تو فرمایا، تم تو بڑا امیر آدمی ہو۔ بارہا اس نے تکرار کیا، بارہا امام نے فرمایا، تم غریب آدمی، تم امیر ہو۔ اس نے کہا، یا اپنے رسول اللہ، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔ فرمایا، تمہیں ہمارے اہل بیت سے محبت ہے یا نہیں؟ عرض کیا، ہے۔ تو فرمایا، اگر کوئی اتنا پیسہ دے دے محبت کے بدلے، محبت کو چھوڑنے کے لیے، تم محبت کو چھوڑتے ہو؟ کہا، یا نہیں ہے اپنے رسول اللہ۔ بڑھاتے بڑھاتے فرمایا، پوری دنیا تمہیں دی جائے ہماری محبت کو چھوڑنے کے لیے، تم چھوڑتے ہو؟ کہا، نہیں۔ فرمایا، پھر اتنی دولت تمہارے پاس ہے، تم خامخواہ اپنے کو غریب سمجھتے ہو، کیونکہ نعمتیں صرف مادی نعمتیں نہیں ہیں، معنوی نعمتیں بھی ہیں، اور معنوی نعمتوں میں نبوت، امامت سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ تو شکر گزار بندہ شکر کے لیے اتنے گریہ کرتے تھے۔ آگے چلتے ہیں، آپ کو دین کے سلسلے میں کتنی اذیتیں دی، ساحر کہا، جادوگر ہے، کاہن ہے، شاعر ہے، ہر قسم کو جو الزام لگ سکتا تھا، معاشرے میں ممکن ہو سکتا تھا ان کے لگانا، الزام لگایا، پاگل ہے، اس حد تک الزام لگایا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں، بہت سے انبیاء کو لوگوں نے یہی لقب دیا ہے، اس کی وجہ ہے کہ معاشرے کے لوگ جب کوئی ایسا کام کرے جو عام معاشرے سے ہٹ کر کام کرتا ہے، کہتے پاگل ہے۔ ابھی ہمارے معاشرے میں بھی ایک آدمی اپنے پیسہ دنیا کے لیے کوشش کرے، کہتے ہیں عاقل آدمی ہے، لیکن اپنے کو دنیاوی لحاظ نقصان میں ڈالے، کوئی اور اچھا کوئی کام کیوں نہ کرے، کہتے پاگل ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ دیکھ رہے تھے، یہ انبیاء خدا کے لیے اتنے اپنے آپ کو زحمت میں ڈالتے ہیں، یہ اس لیے کہ پاگل جب کہتے ہیں، ظاہر ایک آدمی پاگل کی بات کو نہیں سنتا، سب کو برداشت کیا۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ آخری جملہ آپ نے فرما دیا، جب لوگ آئے اور ابو طالب رضوان اللہ علیہ پر دباؤ ڈالا، تو آپ نے پیغمبر سے عرض کیا، یا رسول اللہ، दबाव इतना बढ़ रहा है, आप क्या जवाब देते? फरमाया, चाचा अगर मेरे एक हाथ में चांद एक हाथ में सूरज रख दिया जाए तब भी मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। इस हद तक तहमुल दीन की राह में, इस हद तक बर्दाश्त दीन की राह में। आपके आंखों के सामने अम्मा के वालिदैन वालिदैन को अजियत दे रहे हैं और इसी अजियत के साथ शहीद हो गए। बिलाल पर हर किस्म के सतम डाया जा रहा है और मुख्तलिफ किस्म के लोगों पर। अम्मार के वालिदैन का शिकंजा हो रहा था, आप गुजर रहे थे, फरमाया सब्रन आलिया सिर्फ इन मौइदकुमुल जन्नत, आलिया सिर्फ सब्र करो, जन्नत आपका वादा है। फिर आप इसके बाद देखते और चीज पैगंबर की जिंदगी में यह है कि आप हर मुमकिन कोशिश करते हैं, तलाश करते हैं मुश्किल को हल करने के लिए। पैगंबर है, खुदा से राबिता है, उसके बावजूद तमाम मादी वसाइल से फायदा उठाते हैं, क्योंकि मादी वसाइल भी खुदा का है। मादी वसाइल, मादी इम्कान जो दिया है हमारे पास, खुदा ने दिया है। पैगंबर इन सब से फायदा उठाते हैं, ताइफ तशरीफ ले जाते हैं, ताइफ से किस तरह से आपको भगाते हैं, आपको दूर करते हैं, पथराव करते हैं, अजियत करते हैं। एक तलाश की आपने कि अगर मक्के वाले नहीं मानते दूसरे शहर वालों के लिए पेश करना था। फिर मदीना का सिलसिला शुरू किया। हज के लिए जो अफराद आते थे सबसे जाके मिलते थे, मदीना वालों से मुलाकात हो गई, चंद आदमी ने ईमान लाया, दूसरे साल में 12 आदमी ने ईमान लाया। फिर मुसअब इब्ने उमेर को मदीना रवाना किया। मुसअब मदीना गए, 25 साल के जवान था, मक्के के खाता पीता कराने से ताल्लुक रखता था, जब मुसलमान हुआ तो वालिदैन उनको निकाल दिया, इंतहाई गरीब गरीबाने जिंदगी करता था। उनको मदीना रवाना किया, उन्हें हुक्म था कुरान की तिलावत करो, मदीना जाकर कुरान की तिलावत करता था। अब उस जमाने के अरब थे और समझते थे, वही जाहिर माना है कुरान समझते थे, तो कसरत सब 70 आदमी दूसरे साल मुसलमान होते हैं। ये जुमला मशहूर हुआ, फुतिहत المدينة بالقرآن, मदीना फतह हुआ कुरान की वजह से। अब देखिए जंग बदर में जब जंग के लिए आप तशरीफ लाते हैं तो पहला आते हैं पानी पर, जहां पानी है पहला पानी के पास पहुंच जाते हैं, कहीं दुश्मन के हाथ में पानी आ जाए तो मुश्किल हो जाएगा। फिर वहां आप अपनी फौज को रखते हैं, लश्कर को रखते हैं, जहां से जिस सामने धूप ना पड़ती हो, धूप सूरज पुष्ट हो, ताकि जंग के वक्त आंखों पर धूप ना पड़े। जंग के खंडक में जब एक आदमी नया मुसलमान होकर आया था तो आपने फरमाया तुम्हारा मुसलमान होना लोगों को पता नहीं है, जाके हो सके तो यहूद और मुशरिकीन के दरमियान इख्तलाफ डालो। उसने जाकर यहूद से कहा, भाई ये मुशरिकीन बाहर से आए हैं, चंद दिन के बाद वापस चले जाएंगे, तुम ऐसा काम करो कि जमानत उनसे कोई जमानत ले लो ताकि वो तुमको छोड़ कर ना जाए। फिर मुशरिकीन के पास जाकर कहा, ऐसा लगता है कि यहूद वाले शक में पड़ गए हैं। अब दोनों में इख्तलाफ हो गया और नतीजा उनके नुकसान में निकला। तो मकसद ये कि पैगंबर मुजीजा रखने के बावजूद, खुदा से ताल्लुक रखने के बावजूद तमाम मादी इम्कानात से फायदा उठाते हैं, अपने असहाब से मशवरा लेते हैं। यकीनन मशवरा उमूर दुनियावी में मशवरा लेना है, उमूर दीन में खुदा का अख्तियार है, दीन लाने वाला अहकाम नाजिल करने वाला खुदा है, लेकिन उमूर दुनियावी में मशवरा लेते हैं। जंग उहुद के वक्त, जंग बदर के वक्त, जंग खंदक के वक्त मशवरा लेते हैं। जंग उहुद में बाहर जाने का मशवरा जवानों का था, आपने कबूल फरमाया। जंग खंदक में खंदक खोदने का मशवरा सलमान का था, आपने कबूल फरमाया। इस मशवरा लेने का मकसद, आप तो वही से आपका ताल्लुक है, इसका फायदा यह है कि एक ये है कि अपनी उम्मत को सिखाना है कि अपने मसाइल हल करने के लिए मशवरा क्या करो। मशवरा बहुत अहम चीज है। दूसरी बात यह है कि आदमी जब मशवरे में शरीक होता है तो नफ़ और नुकसान में भी शरीक होता है, जिम्मेदारी बराबर उठाता है। मशवरे में न शरीक ना हो दूसरे पर इल्ज़ाम डालता है। मुख्तलिफ फवायद है, इस लिहाज से मशवरा लेते थे। तो पैगंबर की सीरत में ये नुक्ता हमारे सामने है कि सिर्फ दुआ पर इक्तफा नहीं करते थे, दुआ करते थे, दुआ पर इक्तफा नहीं करते थे, दुआ के साथ अमल करते थे। मुश्किलात حل کرنے کے ذریعہ چنانچہ دعا ہے، اسی طرح سے عمل ہے. جہاں عمل کے ذریعے حل ہو سکتا ہے وہاں دعا کے ذریعے حل نہیں ہو سکتا. دعا کرنا ہے تاکہ عمل میں آپ کی تقویت کا باعث بنے، مسائل آسان تر ہو، ذہن صحیح کام کرے، مختلف فوائد حاصل ہوتا ہے، لیکن عمل شرط ہے دعا کے لیے. پیغمبر کی سیرت کے ایک اہم نقطہ رحمت ہے. پیغمبر رحمت للعالمین، کیونکہ پیغمبر جو ہے خدا کی طرف سے آیا ہے، اور خدا کی اہم صفت رحمان و رحیم ہے. قرآن کے ہر سورہ کا آغاز، سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورہ کا آغاز رحمان و رحیم کے ساتھ ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمت خدا غالب ہے غضب خدا پر. ایک رحمت عام ہے، ایک رحمت خاص ہے. ایک باپ لیجئے بچوں سے محبت کرتا ہے، کہتا ہے کوئی اگر پاس ہو جائے گا اس کو پیسے دینا ہے، کوئی اگر فیل ہو جائے گا اس کو مارنا ہے. فرض کیجئے یہاں پر پیسہ اور مارنے کے درمیان مقابلہ ہے، لیکن ان دونوں حکم کا وجہ کیا ہے؟ مارنا کیوں مارنا چاہتا ہے، پیسے دینا کیوں چاہتا ہے؟ دونوں کا وجہ وہ باپ کی شفقت ہے، محبت ہے جو بچے سے ہے. اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دھمکی بھی دے دے اور انعام بھی رکھے. اللہ رحمان و رحیم ہونے کی وجہ سے جنت بھی رکھا ہے، جہنم بھی رکھا ہے. جنت اصل جنت ہے، تمہیں جنت جانا ہے. احادیث میں خلقتم للجنہ، تم خلق ہوئے ہو جنت جانے کے لیے. لیکن جہنم کی بھی ضرورت ہے. اگر جہنم نہ ہو تو بہت سے لوگ عمل نہیں کرتے. جیسے ایک ملک میں زندان بنتا ہے تو ملک کے حکمران سے آپ پوچھے تم نے کیوں زندان بنایا، تم تو بڑے عوام دوستی کا نعرہ لگاتے ہو. تو یہی کہے گا، دل سے نہ کہے، کم از کم زبان سے یہی کہے گا کہ اگر زندان نہ ہو تو لوگ قانون پر عمل نہیں کریں گے، اس کی ضرورت ہے، سزاؤں کی بھی ضرورت ہے. تو اسی لیے جنت بنانا مقصود اصلی ہے، مقصد اصلی ہے. جہنم بنانا مقصد فرعی ہے. جس طرح سے بچے پر احسان کرنا، محبت کرنا مقصد اصلی ہے، اس کو مارنا فرعی ہے اس اصلی مقصد تک پہنچنے کے لیے. اس لیے کہ خدا کی رحمت غضب پر غالب ہے، یعنی رحمت کے حوالے سے رحمت ہی رحمت. اس رحمت کے ماتحت رحمت و غضب ایک ہے، اس رحمت کے ماتحت ایک رحمت و غضب ہے. غضب بھی کرنے کی وجہ وہی رحمت کی وجہ سے، خدا بندوں سے محبت کرتا ہے اس لیے جہنم سے ڈرایا ہے. یہی وجہ رسول، یہی مسئلہ رسول کے لیے رحمت للعالمین ہے. فرماتے اساس الرحمہ، میرے عمل کا اساس اور بنیاد رحمت ہے. اب عمل میں دیکھیے پیغمبر کس طرح سے پیش آتے ہیں، دشمنوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے ہیں. بوڑھی عورت ہے، ہمیشہ آپ کو تنگ کرتی ہے. جب خبر ملتی ہے کہ وہ بیمار پڑ گئی ہے، خبر لینے کے لیے جاتے ہیں. حمزہ کے قاتل غلام حبشی جب گرفتار ہو کر آتا ہے، حمزہ سید شہدا ہے. سب سے بڑی مصیبت تھی مدینہ کے دوران پیغمبر پر یہ مصیبت، لیکن معاف فرماتے ہیں. مکہ والوں نے ہر قسم کا ظلم کیا ہے. جب مکہ کے باہر لشکر اسلام پہنچ جاتی ہے، سعد ابن عبادہ یہ نعرہ لگاتا ہے کہ آج جنگ کے دن ہے، آج اسیر کرنے کے دن ہے. خبر پیغمبر تک پہنچتی ہے، پیغمبر فرماتے ہیں نہیں. سعد سے جھنڈا لیتے ہیں، مولا تشریف لے جاتے ہیں، علم کو ساتھ سے لیتے ہیں، ان کے بیٹے کا حوالہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کے دن ہے. قرآن بھی فرماتا ہے عزیز علی ما عنتم بالمؤمنین رؤوف رحیم. پیغمبر کے لیے تمہارے اوپر جو مشکلات پڑتی ہیں، جو مشقتیں تم پر آتی ہیں، وہ پیغمبر کے لیے سنگین ہیں، مؤمنین کی نسبت میں رؤوف اور رحیم ہیں. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. یہ رحمت خدا تھی کہ آپ نرم خو ہو گئے. اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، تو لوگ پراکندہ ہو جاتے. لوگ صرف حق کی پیروی نہیں کرتے ہیں، اور بھی چیزیں لوگوں پر مؤثر ہیں. ایک صلوات لیجیے، اللهم صل على محمد. تو اس حوالے سے رحمت پیغمبر کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوئے، صرف حق کے دلائل بیان کرتے، دلائل حق بیان فرماتے، محبت و رحمت و شفقت کا مظاہرہ نہ فرماتے تو لوگ راہ راست پر نہیں آتے، حق صرف حق سمجھنے سے نہیں آتا ہے، بہت سے نفسیاتی مسائل دخیل ہوتا ہے انسان کے راہ راست پر آنے کی راہ میں. اسی لیے مشہور ہوا ہے کہ اسلام کے پھیلانے میں خلق پیغمبر اور مال خدیجہ اور شمشیر علی علیہ السلام دخیل ہے. لیکن یہ بات ہمارے سامنے واضح ہے کہ اگر حق نہ ہو، صرف خلق ہو، تو ہدایت نہیں پاتا ہے. کتنے خوش اخلاق افراد اور بھی ہو سکتے ہیں، اگر کوئی کہنے کی بات نہ ہو کس طرح سے ہدایت دے سکتا ہے؟ اصل بات وہ حق ہے جو پیغمبر لے کے آئے ہیں، لیکن اس حق کو بیان کرنے کے مختلف طریقے ہیں. ایک خلق حسن سے بیان کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ غربا ہے، فقرا ہے مسلمان، اگر ان کی امداد نہ ہو جائے تو کفار جو دولت مند ہیں ان کو ورغلاتے ہیں، مجبور کرتے ہیں کافر ہونے کے لیے. تو مسلمان غریبوں کی امداد کرنے کے لیے مال خدیجہ خرچ ہوا. کبھی کہیں تاریخ میں یہ نہیں ملتا ہے کہ پیغمبر نے کسی آدمی کو پیسے دے کر مسلمان بنایا. جو مسلمان ہوئے تھے ان کو دشمنوں کے دباؤ سے بچانے کے لیے مال خدیجہ استعمال ہوا. اسی طرح سے شمشیر علی، قرآن میں یہ واضح ہے کہ لا اکراہ فی الدین، اجبار کے ساتھ دین لاگو نہیں کیا جا سکتا. دین قلب کے کام ہے، عقل سے اس کا واسطہ ہے، دل سے واسطہ ہے، دباؤ سے نہیں، کسی کو نہیں منوایا جا سکتا. تو یہاں تلوار کے ذریعے مراد یہی ہے کہ جو رکاوٹ بنتے ہیں دین کے راہ میں. یہ ایک سوال یہاں آ سکتا ہے، اگر اسلام دین رحمت ہے، اگر خدا رحمان و رحیم ہے، اگر پیغمبر رحمت للعالمین ہے، کس طرح سے جنگ کی اجازت دی، کس طرح سے جہاد کی تشریح فرمائی، شریعت اسلامی میں جہاد کیوں واجب ہوا؟ یہ تو خون ہے، یہ تو درد ہے، یہ تو زخمی ہونا ہے، مجروح ہونا ہے. رحمت اور شفقت کے ساتھ اس کا کیا واسطہ ہے؟ اور خصوصاً جب کہا جاتا ہے شمشیر علی اسلام کے پھیلانے میں مؤثر تھا، پھر یہی سوال اٹھتا ہے. اسی لیے مغربی لوگ زیادہ اعتراض کرتے ہیں اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، در حال کہ پیغمبر کے تمام جنگوں کو آپ دیکھیں، سب کو ملائے بھی 1-2 ہزار سے زیادہ آدمی نہیں مارے گئے. تمام جنگائے پیغمبر کو جمع کرے، اس سے زیادہ افراد نہیں مارے گئے. لیکن خود ان کی جنگوں کو آپ دیکھیے، یہی جنگ جہانی کو، جنگ عالمی جنگ کو، جس میں 5-6 کروڑ افراد جو مر گئے ہیں اور لاپتہ ہو گئے ہیں. اس کے بعد جنگ کے حوالے سے یہ ہے، اسلام میں جو موحد نہیں ہے وہ حیوانات کی طرح ہے. کل انعام بل ہم اول، انسان کی انسانیت خدا پرستی کے ساتھ ہے. خدا پرست نہ ہو انسان و حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے. لیکن انسان کی انسانیت فداکاری میں ہے، انسانیت میں ہے، اخلاق میں ہے. اگر خدا نہ ہو تو ہر آدمی جو خدا کو نہیں مانتا اس کی سوچ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا عقل یہ کہتی ہے جب خدا نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، دنیا میں بہترین زندگی کرو. نہ انصاف کی ضرورت ہے، نہ انسانیت کی ضرورت ہے، نہ اخلاقی اقدار کی ضرورت، کسی کی ضرورت نہیں. اگر کوئی شخص خدا کو نہ مانے، اس کے پاس اخلاقیات کا کوئی، اس کے خیال رکھنے کا کوئی دلیل نہیں ہے، اخلاقیات پر عمل کرنے کا کوئی دلیل نہیں ہے، ضمیر کی بات ماننے کا کوئی دلیل نہیں ہے، احساس مسئولیت، احساس ذمہ داری کرنے کا کوئی دلیل نہیں ہے. کوئی کون ہے پوچھنے والا؟ دنیا میں بہترین زندگی کرنے ماننے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے اگر خدا کو نہ مانے اور واقعی انسان اب غور کرے، جب خدا نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، تو کیوں میں اپنے مفاد پر دوسرے کے مفاد کو ترجیح دوں؟ کیوں دوسرے کو پر اپنے کو قربان کروں؟ کیوں رشوت نہ لوں؟ کیوں ظلم نہ کروں؟ کیوں ستم نہ کروں؟ کیوں بہترین زندگی نہ کروں؟ اس قسم کے سوالات کا جواب نہیں ہے. انسان اور حیوان کا کوئی فرق نہیں رہے گا مقصد زندگی کے حوالے سے اگر خدا کو نہ مانا. تو جس طرح سے یہ خود مغرب والے آزادی کے نام سے جنگ کو صحیح سمجھتے ہیں، یا کمیونسٹ افراد کہتے ہیں عدالت کے لیے، کمیونزم کے لیے جنگ کو صحیح سمجھتے ہیں، خون بہانے کو صحیح سمجھتے ہیں، مغرب والے آزادی کے لیے جنگ کو صحیح سمجھتے ہیں، تو ہم خدا کے لیے جنگ کو سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں، توحید کے لیے ہم جنگ کو صحیح سمجھتے ہیں، ہم آزادی سے توحید کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ اگر توحید ہو سب کچھ ہے، اگر توحید نہ ہو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے خود توحید صحیح سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے مسلمان اور کافر کے درمیان زیادہ فرق نہیں ہے۔ توحید اور اس کے لوازم سمجھ میں آ جائے تو مولا کا جملہ ہر آدمی کے ذہن میں ہونا پڑے گا۔ فرماتا ہے جب بھی کسی چیز پر میری نظر پڑتی ہے تو اس سے پہلے بھی خدا نظر آتا ہے، اس کے ساتھ بھی خدا نظر آتا ہے، اس کے بعد بھی خدا نظر آتا ہے۔ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں اس کام سے پہلے بھی سوچتا ہے کچھ فائدہ ہے یا نہیں ہے، کام کے دوران بھی سوچتا ہے فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، کام کے بعد بھی سوچتے ہیں فائدہ ہوا نہیں ہوا، اس لیے کہ اپنے یقین رکھتے ہیں مال کی افادیت پر۔ تو اس حوالے سے توحید کی یہ اہمیت ہے توحید کے لیے۔ اب توحید جبرن کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، لا اکراہ فی الدین، یہ واضح ہے، لیکن اس توحید کے راہ میں، پیغام توحید پہنچنے کے راہ میں رکاوٹیں ہیں، غلط حکمران ہیں، ظالم افراد ہیں، وہ لوگ رکاوٹ بنتے ہیں، آواز حق پہنچنے کے راہ میں حجاب بنتے ہیں، معنی بنتے ہیں، رکاوٹیں کھڑے کرتے ہیں، انبیاء کو شہید کرتے ہیں۔ تو ان رکاوٹوں کو ہٹانا مقصد ہے جہاد اسلامی سے، مقصد پیغام حق ہر شخص تک پہنچانا ہے، اس پیغام پہنچانے کے راہ میں رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے جہاد در حقیقت وہی رحمت خدا کا ایک حصہ ہے، ہدایت کرنا چاہتا ہے، ہدایت کے راہ کی رکاوٹوں کو دور کرنا ہے جہاد کے ذریعے۔ تو یہ پیغمبر کی ساری زندگی میں، سارے اعمال میں رحمت اور محبت اور شفقت کثرت سے ملتی ہے۔ اگر یہ صفت ہمارے درمیان ہو یقیناً بہت حد تک ماحول بہتر ہوتا ہے۔ آج کل دنیا میں حاکم و محکوم کے درمیان محبت نہیں ہے، شفقت نہیں، اس وجہ سے ماحول خراب ہوتا ہے۔ ہمیں حکم ہے، برادران ایمانی کو یہ حکم ہے کہ کم از کم جو حق اخوت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے لیے جو چاہتے ہو اپنے بھائی کے لیے چاہو، اور اپنے لیے جو ناپسند کرتے ہو، جس چیز کو ناپسند کرتے ہو، اپنے برادر ایمانی کے لیے ناپسند کرو، دل کے حد تک کم از کم، کیونکہ دل آغاز ہوتا ہے عمل کا۔ اگر دل میں ہم اپنی نیتوں کو صاف کریں ہمارا عمل بھی صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ مثالیں موجود ہیں۔ درعین ان کے پیغمبر رحمت ہے، نرم خو ہے، لن تلہم، آپ نرم خو تھے۔ اس کے ساتھ ہی جہاں دین کی بات آتی ہے، جہاں حق کی بات آتی ہے، وہاں پر پیغمبر نرم خو نہیں ہے، وہاں پر پیغمبر نرمی کا مظاہرہ نہیں فرماتے ہیں۔ کفار چاہتے ہیں کہ آپ مداہنہ کریں، تدہنوا فیدہنون، چاہتے کہ آپ نرمی کا مظاہرہ کریں دین کے مسائل میں تاکہ وہ لوگ بھی نرمی کا مظاہرہ کریں۔ تو آیت نازل ہوئی، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرے دین میرے لیے۔ ایک لمحہ برابر دین کے مسئلے میں نرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، ذاتی مسائل میں نرمی کا مظاہرہ کرو، برخورد میں، ملاقات میں نرمی کا مظاہرہ کرنا ہے، دین کے مسائل میں دشمنان دین کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اور اس کے ساتھ جو افراد ہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر رحم دل ہے، دشمن کی نسبت میں شدید ہے، دشمن کی نسبت میں سخت گیر ہے۔ اور بھی آیات میں اسی مطلب کی وضاحت ہوتی ہے، اذلۃ علی المؤمنین، عزۃ علی الکافرین، مؤمنین کی صفت یہ ہے ایک دوسرے کی نسبت میں رام ہے، نرم ہے، تابع ہے، لیکن دشمن کے مقابل میں طاقتور ہے، قوی ہے، عزیز ہے۔ تو نرم خوئی مومنین کے لیے صحیح ہے، مشرکین کے لیے بھی صحیح ہے, ایسے مشرک جو ہدایت پانے والے ہیں ہدایت پا سکتے ہیں, لیکن وہ مشرک جو ہدایت کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں ان کے لیے نرم, ان کے ساتھ نرم خونی کے ساتھ پیش نہیں آنا ہے. جب ثابت ہوا کہ یہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں, ہدایت کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے والے ہیں, تو وہاں پر سختی کے ساتھ پیش کرنا ہے. زنا کی جو آیت ہے اس میں یہ فرماتے ہیں وَلَا تَأَخُذْكُمْ بِهِمَا رَعَفَةً, جب زناکار کو حد, زناکار کو پر حد جاری ہوتا ہے تو تمہارے دل میں رافت و شفقت بھی نہیں ہونا چاہیے ان کی نسبت میں. حکم خدا جاری ہو رہا ہے, خدا سے بڑھ کر تم شفیق و مہربان نہیں ہونا چاہیے. اس صفحہ کی اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ پیغمبر اس طرح سے دین کو پیش کرتے تھے کہ لوگ پسند کریں. یہ حکم ہے, جب معاذ ابن جبل کو آپ یمن بھیج رہے تھے فرمایا معاذ اس طرح سے دین کو پیش کرو کہ لوگ دین کی طرف مائل ہو جائے, راغب ہو جائے. بشر یسر ولا تعسر, بشر ولا تنفر, آسان کرو مشکل نہ کرو, بشارت دو لوگوں کو دین سے متنفر مت کرو, دین سے دور نہ کرو. ایک دفعہ معاذ نے نماز پڑھائی تھی, سورہ بقرہ پڑھی تھی اس نماز میں, تو ایک آدمی نماز کو چھوڑ کر چلا گیا تھا, تو اس حوالے سے پیغمبر نے معاذ کو فرمایا معاذ اس طرح سے نہیں پڑھنا چاہیے, نماز جماعت میں ضعیف ترین افراد کا خیال رکھنا چاہیے, لوگ نہ بھاگے. تو جتنا ہو سکے یہ بھی ہمارے لیے درس ہے کہ دین کو اس طرح سے پیش کرے کہ لوگ قبول کریں, پسند کریں. مختلف طریقوں کو اپنا, ناجائز طریقے تو نہیں اپنانا ہے, واضح ہے. وہاں یورپ میں کتاب میں نے دیکھا کہ کسی کلیسا میں, یورپ جو گرجا ہے امریکہ میں, گرجا میں کچھ لوگ زیادہ آتے تھے درجے گرجاؤں کی نسبت میں, تو پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ وہاں پر وہی فحش عورتیں بھی لاتے ہیں لوگوں کو لانے کے لیے. اس طرح سے ناجائز طریقے سے تو لوگوں کو جمع نہیں کرنا ہے, ہمیں معنویت کے لیے لوگوں کو جمع کرنا ہے, حق کے لیے لوگوں کو جمع کرنا ہے, لیکن حق کو بتانے کا انداز مختلف ہوتا ہے, یقیناً بہت مؤثر ہوتا ہے. آشی ایک عرب کو بہت بڑا شاعر, عرب کے چھ بڑے شاعروں میں سے ایک تھا, ایمان لانے کے لیے پیغمبر کی خدمت میں آیا. قریش نے, مشرکین مکہ نے یہ خبر سنی, کہا کہ اگر آشی مسلمان ہو جائے بہت سے لوگ مسلمان ہو سکتے, اس کو دور کرنا چاہیے. چلے گئے جس راستے سے اس کو آنا تھا, اس راستے پہ گئے, اس سے کہا تم واپس چلے جاؤ, جو بھی پیغمبر کی مذمت ہو سکتی تھی انہوں نے مذمت کی لیکن اسے نہیں مانا. آخر انہوں نے کہا کہ ایک بات ہے کہ یہ پیغمبر جس پر تم ایمان لانا چاہتے ہو یہ شراب کو منع کرتا ہے, شراب حرام ہے اس کے ہاں, اور آشی شرابی تھا. کہا کہ پھر یہ مشکل ہے, میں جاؤں گا واپس پھر شراب کو کی عادت کو چھوڑ کر واپس آؤں گا. چلا گیا, پھر وہی پہ موت آ گیا. تو ایک مسائل ہوتے ہیں, گمراہ کرنے کے لیے بھی طریقہ کار ہوتا ہے ہدایت کرنے کے لیے. تو یہاں پر پیغمبر فرماتے اس طرح سے ہدایت کرو, بشارت کے ساتھ ہدایت کرو, آسان کر کے پیش کرو دین کو, اور دین کو محبوب اور پسندیدہ انداز میں پیش کرو. اور رحمت پیغمبر کا ایک مظہر یہ ہے کہ آپ غریبوں کی حمایت کرتے تھے. جب جوان تھے, اعلان نبوت سے پہلا, مکہ میں ایک آدمی آیا تھا تجارت کے لیے, اس کے پیسے کسی نے خرید لیا مال اور پیسے نہیں دیا, اس نے فریاد کیا تو آپ آئے اور جوانہ نے مکہ جمع ہوئے اور ایک معاہدہ کیا حلف الفضول کے نام سے. اس میں یہ معاہدہ ہوا کہ جس غریب پر ظلم ہوگا اس کی حمایت کریں گے. سب گئے اور جس نے ظلم کیا تھا اس سے پیسہ لایا, اس کا حوالہ کیا. اور آپ فرماتے تھے اعلان نبوت کے بعد بھی اب بھی کوئی ایسا معاہدہ ہو جائے میں شامل ہونے کے تیار ہوں. مظلوم کی حمایت, اسلام میں انسان کو مظلوم ہونے کی اجازت نہیں ہے. قیامت کے دن گفتگو ہوتی ہے مستکبروں اور مستضعفین کے درمیان, وہ کہتے تم نے ہم پر ظلم کیا, ان ظلم کرنے والوں کو ڈبل عذاب ملنا چاہیے. وہ لوگ کہتے کہ ہم نے کیا ظلم کیا, تم نے ہماری بات کو قبول کیا. خدا کی طرف سے خطاب ہوتا ہے کہ دونوں کو ڈبل عذاب ملے گا. مفسرین فرماتے اس کی وجہ یہ کہ جو مظلوم ہوئے ہیں انہوں نے چنانچہ خود ظاہر ہے وہ مظلوم کفار کی گفتگو ہے لیکن قاعدہ کلیہ ہے. ظلم کی وجہ سے خود راہ حق سے دور ہو گئے, راہ باطل پر چلے گئے, ایک راہ باطل پہ جانے کا گناہ. دوسرا یہ ہے کہ ظالم کے ظلم کو برداشت کر کے ظالم کو مزید ظلم کا موقع فراہم کیا. ظالم کے ظالم بننے میں مظلوم مؤثر ہے, اور ظالم خود بھی گمراہ ہوا, مظلوم کو بھی گمراہ کیا, اس لیے ڈبل عذاب. یہاں نہ مظلوم ہونے کا حق ہے نہ ظالم ہونے کا حق. ایک دفعہ جب عرب کا مشہور جملہ ہے یہ, انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے بھائی ظالم ہو چاہے بھائی مظلوم ہو. جب آپ نے یہ فرمایا اصحاب کو تعجب ہوا, کیسے حضور کیسا فرما سکتا. تو آپ نے فرمایا مقصد یہ ہے کہ جب مظلوم ہو مدد کرو واضح ہے, جب مظلوم ہے اس کی مدد کرنا چاہیے, جب ظالم ہو مدد کرو مطلب یہ کہ اس کو ظلم سے روکو, اس کی حقیقی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو. مظلوم کی حمایت کرنا, ظالم کے ساتھ مقابلہ کرنا, مولا متقیان کا آخری وصیت میں آخری جملہ یہ ہے, کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا, ظالم کا خصم بنو اور مظلوم کے مددگار بنو. کہیں جائز نہیں ہے ظلم کو برداشت کرنا. یہ اہل سنت کے کتابوں میں ایک مشکلہ پیش آیا ہے کہ حکمران جتنے زیادہ ظلم کرے تمہیں برداشت کرنا چاہیے, عملاً کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے, فقہ کے حوالے سے بھی اور احادیث کے حوالے سے بھی. صحیح بخاری و مسلم میں کئی ابواب ہے اس بات کو بتانے کے لیے. اس لحاظ سے ابو ہریرہ کی روایت ہے, اہل عراق سے کہا تم لوگ شکایت نہ کرو, شکایت تک نہ کرو ظالم کے خلاف, کیونکہ اگر تم نے شکایت کی تو تمہارا ثواب ختم ہو جائے گا, تمہارا صبر کا ثواب ختم ہو جائے گا, اور قیامت کے دن نہ صبر کا ثواب ہے نہ اپنے حقوق. اس طرح سے مظلوم کو خاموش رکھنے کی کوشش کی ظالم کے مقابل میں, جبکہ انبیاء کی سیرت ہمارے سامنے ہے, ائمہ کی سیرت ہمارے سامنے ہے. بدقسمتی سے ہمارے بھی کچھ افراد یہ کہتے ہیں جب امام زمان پردہ غیب میں ہے تو خاموش بیٹھنا چاہیے, جبکہ آپ کا امر معروف کی آیات کو دیکھیے, جہاد کے آیات کو دیکھیے, سیرت ائمہ کو دیکھیے, سیرت پیغمبر کربلا, کربلا میں حسین کیا فرماتے, فرماتے صرف میری ذمہ داری ہے, لیرغب المؤمن فی لقاء ربہ محقا, مؤمن خدا کی درگاہ میں جانا چاہیے, شہادت کو قبول کرنا چاہیے. تو اس طرح سے, اور خصوصاً آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ امام غیبت امام زمانے کے دوران قیام صحیح نہیں, کس طرح سے جواب دے سکتے ان روایات کے جن روایت میں ارشاد ہوتا ہے کہ امام زمانے سے پہلے ایسے قیام ہوں گے جو ماحول فراہم کریں گے امام زمانے کے لیے. ان قیام سید حسنی کی, نفس زکیہ کے قیام کی, وہاں یمن سے قیام ہوتا ہے, ان کی تعریف روایات میں مدح ہوا ہے روایات میں. اگر امام زمانہ سے پہلے قیام جائز نہیں, ان کے مدح کس طرح سے ہوا ہے؟ بنی عباس نے یقیناً کچھ روایتیں جعل کی ہے تاکہ شیعہ قیام نہ کرے غیبت امام کے دور میں. انہی روایات جن روایات میں قیام حرام کیا گیا ہے, ان روایت میں بعض بنی عباس کے کارن کیا نام ہے, دولت حکومت میں کام کرنے والے ملازم تھے, اس زمانے کے ملازم آج کے ملازم میں فرق ہے. آج کل ایک ملک کے بہت سے افراد ملازم ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے مخالف بھی ہوتے ہیں, لیکن اس زمانے میں ملازم گورنمنٹ کے آدمی ہوتے تھے, خاص افراد کو ملازم بناتے تھے. تو کچھ افراد ایسے ہیں جو ملازم ہیں بنی عباس کی حکومت کو, انہوں نے بنائی لوگوں کو خاموش رکھنے کے لیے, لوگوں کو قیام سے روکنے کے لیے. لیکن ہمارے محققین نے تحقیق فرمائی, ان ضعیف روایات کو رد کیا ہے اور قیام کی روایات اپنی جگہ پر صحیح ہے. اس حوالے سے یہ عرض کرنا ہے, بھلے کچھ روایات میں یہ فرمایا ہے کہ وقت سے پہلے قیام نہ کرو. کوئی بھی کام کرنا آپ چاہتے ہیں, صرف قیام نہیں ہے, کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے تمام تیاریاں کر کے قیام کرنا ہے. تیاریوں سے پہلے کوئی قیام کرے گا تو شکست آئے گا. بعض روایتوں میں مراد یہ ہے کہ مکمل کامیابی امام زمانے کے علاوہ کسی کو نہیں ہوگی, یقیناً یہ بھی ہمارے سامنے ہے, حق کی مکمل کامیابی صرف امام زمانے کے زمانے میں, اس سے پہلے خود ختمی مرتبہ سے بڑھ کر کوئی نبی کامیاب نہیں ہوا. آپ دیکھیے آپ کے بارے میں بھی کچھ علاقے فتح ہوئے تھے, کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے. تو مکمل کامیابی چاہے تو امام زمانہ کے زمانے میں. بس بعض روایت میں یہ فرمایا مکمل کامیابی امام زمانہ کے زمانے میں, اس سے پہلے کامیابی مکمل نہیں ہے. بعض جعلی روایات ہیں سند کے لحاظ سے واضح, جن لوگوں نے جعل کیا ہے ہمارے سامنے, اور وہ روایات جو امام زمانے کی تیاری کے حوالے سے تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو قیام کرتے ہیں امام زمانے کے لیے ماحول فراہم کرنے کے لیے, ماحول آمادہ کرنے کے لیے, وہ روایت بھی ہمارے سامنے. اس حوالے سے اور امر و معروف کی روایات، جہاد کی آیات اور روایات، یہ سب بتاتے ہیں کہ ظالم کے سامنے خاموش نہیں رہنا ہے. تو یہ پیغمبر کی سیرت ہے، مظلوم کی حمایت کرنا، ظالم کے ساتھ مقابلہ کرنا. تو یہاں عرض ہوا کہ پیغمبر کی سیرت میں سے جو فہرست عرض ہوا کہ ذاتی منافع اور اس دین کے منافع کے درمیان جب مقابلہ ہوتا ہے، ذاتی منافع پر دین کے منافع کو ترجیح دیتے ہیں. کبھی اپنے ذات کے لیے آپ نے اقدام نہیں کیا، اپنے ذاتی مسئلے کی وجہ سے غصہ نہیں کیا. اگر غصہ کیا، دین کے حوالے سے کیا ہے. کبھی ناجائز ذریعے سے مقصد تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی، اور اپنے آپ کو ہر قسم کے الزام سے، تہمت سے بالاتر رکھا تاکہ صحیح تبلیغ کر سکے. لیکن یہ نقطہ واضح ہونا چاہیے، بدنام سے بچنے کے لیے اپنے واجبات کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، واجبات کو انجام دینا ہے، لیکن اس کا انجام دینے کے لیے اپنے کو بدنام نہیں کرنا ہے. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں بدنامی کے ڈر سے اپنے واجبات کو بھی انجام نہیں دیتے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اپنی دینی ذمہ داری کو بھی انجام نہیں دیتے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. انبیاء اور ائمہ کی ایک اہم صفت یہ ہے، لا تاخذہم فی اللہ لومۃ لائم. آپ زیارت کے لیے جب تشریف لے جاتے ہیں، زیارت کے بہت سے الفاظ میں یہ موجود ہے، نجف کی زیارت میں خصوصاً، لا تاخذہم فی اللہ لومۃ لائم، خدا کے راہ میں ہر ملامت کرنے والے کے ملامت کو کوئی اثر نہیں ہوتا ان پر، سرزنش کرنے والے کے سرزنش کا اثر نہیں ہوتا ہے، ممبروں پر لوگ لعنتیں بھیجتے رہے، اثر نہیں ہوتا ہے خدا کے راہ میں. تو یہ ہے کہ تبلیغ کے لیے نیک نام ہونے کی بھی ضرورت ہے آدمی کے بعد مؤثر ہونے کے لیے، لیکن یہ کہ بدنامی کے ڈر سے اپنے مقصد کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، واجبات کو انجام دینا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ مشورے کی طرف محتاج نہ ہوتے ہوئے مشورہ دیتے تھے تاکہ ہمیں تعلیم دے دے کہ اپنے مسائل کو مشورے سے حل کرنا ہے، اور اصحاب کو مزید احساس دلانے کے لیے. اب ظاہر ہے جب ان سے مشورہ لیتا ہے تو زیادہ ساتھ دیتے ہیں، زیادہ کام کرتے ہیں ان مسائل کے حوالے سے. اور رحمت کے حوالے سے آپ کی سب سے اہم صفت رحمت للعالمین ہے، یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. معمولی سے غصہ پر، معمولی سے لفظ پر، ایک جملے پر، ایک کام پر دو بھائی کے رابطہ منقطع نہیں ہونا چاہیے. بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں معمولی سے بات پر کٹ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. اخوت کے رشتے ہیں، ولایت اہل بیت کے رشتے ہیں، اتنے رشتے ہوتے ہیں تمام رشتے بھول جاتے ہیں ایک لفظ کی وجہ سے. تو یہ درس محبت ہے پیغمبر کی طرف سے، اور کام کرنا چاہے محبت کے ساتھ زیادہ کام کر سکتے ہیں. آیت کا ارشاد ہے کہ آپ نرم خو ہونے کی وجہ سے کامیاب ہو گئے، اگر نرم خو نہ ہوتے تو کامیاب نہیں ہوتے. لیکن یہاں سے پتہ چلتا ہے بعض اوقات سختی کی بھی ضرورت ہے، کہ وہ افراد جو حق کے راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں ان کو ہٹانا ہے، وہ انسان نہیں، انسانیت کے راہ میں رکاوٹ بننے والے، دشمن انسانیت، جہاد کے ذریعے ان کو ہٹانا ہے. الحمدللہ رب العالمین.
صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جوک در جوک جو ہے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن آپ کی وفات کے بعد وہی لوگ جو جوک در جوک مسلمان ہوتے ہیں صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں. تو اور دوسرا سوال اسی ضمن میں میرا یہ ہے کہ حضور کی موجودگی میں کچھ ایسے مشکوک افراد آپ کے ساتھ، یعنی آپ کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، جس میں عمر، ابو بکر، عثمان جیسے لوگ، اور آپ کا بی بی عائشہ سے جو ہے شادی کرنا، اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
خلاصہ شادی پر اعتراض آپ کا.
میرا مقصد یہ تھا کہ حکمت عملی کیا تھی.
البتہ آپ کے سوال کے پہلے حصہ کہ انشاءاللہ ہم گفتگو، اس ایک آنے والی گفتگو میں بات آئے گی، کیوں لوگ دین سے خارج ہو رہے تھے یا پیغمبر کی مخالفت کرتے تھے بعد میں، اس پر گفتگو ہوگی بعد میں. لیکن یہ کہ کیوں آپ نے شادی کی؟ آپ کی شادیوں کی ایک اہم وجہ یہ تھا کہ بہت سی عورتیں اپنے کو وقف کرتی تھیں پیغمبر کے لیے، آئی تھی پیغمبر کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، تنہا آئی تھی، اکیلا آئی تھی، اپنے قوم سے دور ہو کر آئی تھی، مسلمان جب ہوتی تھی بگا دیتے تھے، اس قسم کا مسائل تھا. کچھ ایسی ہے کہ جو ان کے والد نے، جیسا ام المؤمنین عائشہ ہے، ان کے والد نے آ کر کہا کہ پیش کیا حضرت خدیجہ کے وفات کے بعد اپنی بیٹی کو پیش کیا، تو اخلاق کا تقاضا یہ تھا کہ فی الحال تو کوئی جرم ان سے سرزد نہیں ہوا تھا اور جرم سے پہلے تو سزا دینا صحیح نہیں ہے. تو جب اس نے ظاہراً بہرحال شوق سے رغبت سے پیش کیا تو کوئی ٹھوکرانے کی وجہ نہیں تھا. اور ان شادیوں کا ایک اہم مقصد، بہت سے قبائل عرب کو آپ نے جذب کیا اس کے ذریعے. آج کل آپ ایک ان پڑھ لوگوں کے درمیان ایک چکر لگائیے، نظریاتی باتوں کو صحیح درک نہیں کرتے ہیں، ان کو کسی اور ذریعے سے بھی جلب کرنا ہوتا ہے، تھوڑا درک کرتے ہیں لیکن صحیح درک کرنا مشکل ہوتا ہے. تو کچھ قبائل کو کھینچنے کے لیے، کم از کم ان کو متوجہ کرنے کے لیے، وہی ہمارا رشتہ دار ہے جا کے ان کی بات سنیں، یہ اسباب مؤثر تھے. اور ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم کو جب خلق فرمایا تو ان کے ساتھ شیطان خلق کیا خدا نے. شیطان کی وجہ یہ نہیں کہ آپ دیکھتے ہیں عموماً لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، شیطان خدا پر جیت گیا، ایسی بات نہیں ہے. پروگرام ہی ایسا تھا کہ انسان سے امتحان لینا ہے، امتحان لینے کے ایک ذریعہ شیطان کا موجود ہونا. اب یہ بدقسمت اس نے اپنے کو اس کا مصداق بنایا الگ ہے، کوئی نہ کوئی شیطان کی ضرورت تھی لیکن اس نے اپنے کو اس منصب کے لیے آمادہ کیا، الگ مسئلہ، اپنے اختیار سے اس منصب کے لیے اپنے کو آمادہ کیا. جس طرح سے ہم انسان بھی ایک دوسرے کے لیے امتحان ہے، ایک یعنی اچھے افراد بھی آپ کے لیے باعث امتحان ہیں، برے افراد بھی آپ کے لیے باعث امتحان ہیں. اچھے افراد اس طرح سے باعث امتحان ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہونا چاہیے، برے افراد اس طرح سے باعث امتحان ہے کہ آپ ان کے مخالف ہونا چاہیے. لیکن اچھے افراد جو باعث امتحان بن گئے وہ خود جا کر اچھے بن گئے، اس لیے آپ کا باعث امتحان بن گیا، برے افراد خود برے ہو گئے اس لیے باعث امتحان بن گیا. اسی طرح سے شیطان، تو شیطان کی ضرورت تھی لیکن ابلیس نے اپنا آپ کو امیدوار کھڑا کیا، اس کے لیے وہ اس کا اپنا اختیار تھا، امتحان کے لیے ضرورت تھی. ورنہ ایک ہی راستہ انسان کے پاس ہو تو پھر امتحان نہیں ہوتا ہے. آپ کو ایک راستہ ہی، ایک مقصد تک پہنچنے کے ایک راستہ ہی ہو، اس راستے سے مقصد تک پہنچ جائیں گے، کوئی کمال نہیں کیا آپ نے. تو امتحان کے لیے کم از کم دو راستے کی ضرورت ہے، تو اس لیے ایک شیطان کی ضرورت تھی. خود انسان کے جسم میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک معنوی پہلو ہے، الہی پہلو، ایک حیوانی پہلو ہے، دونوں پہلو ہیں. ان النفس لامارۃ بالسوء، البتہ وہ ایک مرحلہ بعد میں ہے. آپ سورہ الشمس میں پڑھتے ہیں فالہمہا فجورہا وتقواہا، دونوں سمجھایا انسان کو. خود انسان کے ہاں دو پہلو ہے، حیوانی پہلو بھی ہے، انسانی بھی پہلو بھی ہے. خواہشات نفسانی رکھتا ہے، اس کی پیروی کرے تو حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے، عقل کی پیروی کرے، انسانی صفات کی پیروی کرے، فرشتوں سے بھی بہتر ہو جاتا ہے. خلاصہ دو پہلو خود انسان کے اندر ہے. قرآن کو آپ دیکھیے، آیات محکمات ہیں، وہ آیات جن کے معنی واضح ہیں، کوئی شبہ کوئی غلطی کا باعث نہیں بنتا ہے، معنی آیات سنتے ہی معنی سمجھ میں آتا ہے، آیات محکمات. کچھ آیات متشابہات ان کا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو یہ معنی کا احتمال ہوتا ہے. یہ آپ دیکھیے الرحمن علی العرش استوا، خدا عرش پر ہے، کسی نے کہا عرش پر بیٹھا ہوا، جس طرح سے آدمی عام آدمی بیٹھتا ہے اور گھومتا ہے پھرتا ہے، کوئی کچھ کوئی کچھ. تو قرآن میں بھی آیات محکمات متشابہات ہیں، خود ارشاد ہوتا ہے قرآن میں فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ، جن کے دل میں کجی ہے، ٹیڑھا ہے، جن کے دل ٹیڑھا ہے، وہ آیات متشابہات کے دنبال میں جاتے ہیں، محکمات کے دنبال میں نہیں آتے ہیں. کیوں؟ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ، فتنہ کرنے کے لیے، اس کا اپنے مقصد کے مطابق معنی کرنے کے لیے. تو اس حوالے سے آیات محکمات جب آپ کے پاس ہے تو متشابہات کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ متشابہات کا حل محکمات سے ہوتا ہے. لیس کمثلہ شیء فرماتا قرآن میں, آیات محکمہ ہے. لا تدرکہ الابصار, خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. وہ یدرک الابصار, خدا دوسروں کو دیکھتا ہے. جس آیات میں خدا کے ہاتھ پاؤں کی باتیں کی ہے, اس آیت کی روشنی میں سمجھ سکتا ہے ہاتھ پاؤں انسان والی نہیں ہے, کنایا ہے, ادیبانہ انداز بیان ہے یہ. تو آیات متشابہات سمجھنے کے لیے آیات محکمہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. لیکن جن کے دل میں بیماری ہے وہ آیات متشابہات سے اپنے دل کی بات نکالتے ہیں. اسی طرح سے پیغمبر کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ان زوجات کا ایک نقطہ یہی ہے, پیغمبر نے حق کے راستے بتایا, میرے بات جانشی کی نہیں مسئلہ ہے. لیکن منحرف والوں کے لیے بھی ایک راستہ رکھا, حق بتایا ہے, کوئی شبہ نہیں رکھا ہے, صاف. پھر کوئی انحراف چاہے تو انحراف, باطل کے راستے پر جانا چاہنے والوں کے لیے بھی ایک راستہ رکھا, اور وہ بھی تقریباً اس حوالے سے ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم سیرت النبی دوسرے مقادم فکر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تو وہ یہ دلچسپی رکھتے ہیں معلومات کرنے کے لیے کہ ہمارے رسول نے کتنی شادیاں کی اور اس شادی کی کیا وجوہات تھیں. پہلا سوال میرا یہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ محبت رسول اور محبت ائمہ کی نشانی یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کی خوشی میں بھی شامل ہو, ان کی سختی ہو, ان کو جس طرح انہوں نے برداشت کیا ہم بھی اس طرح برداشت کریں. تو آج کل کے دور میں جہاں ایک شادی کرنا اور ایک شادی نبھانا بھی مشکل ہوتا ہے, تو سیرت النبی کے اس ہم سیرت پر کس طرح عمل کر سکتے ایک سے زیادہ شادی کا. اور اسی طرح سختیوں کا, جہاں ہم نے مولا علی کی سیرت میں یہ دیکھا کہ مجھے عربی روایت یاد نہیں کہ ان کا یہ روایت ہے کہ موتو قبل انت موتو, یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ. یا وہ ایک سادہ لباس پہنتے تھے, سادہ غذا کھاتے تھے, ان کے دسترخوان پہ ایک سے زیادہ غذا نہیں آتی تھی. جبکہ ہم آج کل کے دور میں اس عادی کم سے کم ہمارے دسترخوان میں دو سے تین کوالٹی کی غذا ہونی چاہیے. تو سختیوں پر بھی ہم کس طرح عمل کر سکتے اور خوشیوں میں بھی کس طرح عمل کر سکتے؟
جی بس شادیوں کی عرض کیا کہ پیغمبر کی ایک مخصوص حکم ہے یہاں پر, آٹھ بے ایک وقت آٹھ شادیاں کر سکتے ہیں, حکم مخصوص ہے پیغمبر. اور اس کی مصلحتیں بھی عرض کیا, بہت سے قبائل جذب کرنا تھا, بہت سے بے سہارا عورتوں کے حوالے سے. اور شادی کے مسئلہ یہ ہے کہ یہ مصالح تھے, مصلحتیں تھیں, وہ مصلحتیں ہمارے لیے تو نہیں ہیں. ہم اگر شادی کرے تو فساد ہو جاتا ہے, جذب نہیں ہوتا ہے. چتر طلب کے اس زمانے میں ماحول میں کوئی ایسی یہ برائی نہیں تھی, معاشرے اس کو برا نہیں مانتے تھے. عورتیں بھی خوشی کے ساتھ پیش کرتی تھی, تمنا کرتی تھی, اس لحاظ سے کوئی مسئلہ اس حوالے سے نہیں. تو کچھ لوگ یہی بھی کہتے پیغمبر کے اتنا عمر تھا, ام المؤمنین عائشہ کی عمر بہت کم, اس کے باوجود کیسے شادی کی؟ تو کیا اعتراض ہے؟ یہ اس عورت کا حق ہے نا, کسی اور کا حق نہیں. کہ عورت اگر خود راضی ہو تو پھر کیا اشکال ہے؟ یہاں پر کوئی اعتراض نہیں ہے اپنی رضایت سے. اس وقت لڑکیاں زیادہ جلدی بڑی بھی ہوتی تھی, اس زمانے میں بالکل شادی کے لیے تیار ہو جاتی تھی. تو عرض کیا اس حوالے سے کہ یہ حکم مخصوص ہے پیغمبر, آٹھ زوجات رکھنا, اور اسلام کی مصلحتیں اس میں تھی, ورنہ خود کئی شادیاں کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, جائز کام ہے. تو آپ اپنی مصلحتوں کو دیکھنا ہے. اسلام میں اس کی ضرورت ہے تعدد ازواج, اس حوالے سے کہ بہت سی عورتیں بے سہارا ہوتی ہے, ایسی اب معاشرے میں ایسی چھوڑ دی جائے تو ممکن ہے گناہ ہم پڑ جائے, عفت جامعہ خطرے میں پڑ جائے. تو یہ راستہ رکھا کہ کئی شادیاں ہو سکے تاکہ کوئی عورت بغیر شوہر کے نہ رہے اور معاشرے کی عفت اور پاک دامنی محفوظ رہے. کیونکہ اگر مثلا جس آدمی شادی کرتا ہے اس کی دوسری بیوی کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہے, وہ عرض کہ وہ بھی معاشرے کے حوالے سے فرق ہوتا ہے, لیکن بہت سے ہمارے معاشرے میں کم از کم تکلیف دہ ہے دوسری پہلی بیوی کے لیے, اس کے ظاہر محبت میں کمی ہو جاتی ہے, مال میں کمی ہو جاتی ہے, مختلف مشکلات. لیکن یہ ہے کہ فرد قربان ہوتا ہے معاشرے کے مصلحتوں پر بہت سے موارد میں, کہ اس معاشرے کی پاک دامنی کو بچانے کے لیے اتنے سے کم از کم قربانی عورتوں کو دینا پڑے گا, ورنہ اگر بیوہ عورتیں رہی اور پھر بے سہارا گناہان عام ہو جاتے. اور آپ کا دوسرا سوال تھا.
ہاں جی,
بل مولا کی سیرت خود مولا نے فرمایا وہاں پر جب بستر تشریف لے گئے تھے کسی آدمی کے گھر میں پہنچے, بہت بڑا گھر, فرمایا کہ بہتر یہ تھا اس جتنا اس کی طرح گھر جنت میں بناتے, ان دنیا میں تھوڑا سا چھوٹا کرتے, دوسرے کوئی بے گھر ہو اس کے لیے کچھ کرتے تو جنت میں تمہارے لیے گھر بنتا. تو فرمایا, اس نے عرض کیا, مولا آپ میرے بھائی کو نصیحت کریں, عاصم میرے بھائی کو, عاصم غالباً اس کا نام تھا, کہ اس نے دنیا کو ترقی ہے. امام نے اس کو بلایا, فرمایا اے دشمن جان خود, تم اپنا دشمن ہو, کیوں اس طرح سے زندگی کرتے ہو, بیوی کو بچوں کو چھوڑ کر اس طرح سے کیوں ہوئے ہو؟ کہا کہ یا علی آپ کی زندگی دیکھیے ہمارے سامنے ہے, آپ کی زندگی مجھ سے سختر ہے. فرمایا نہیں, مجھ پر قیاس نہ کرو, میں امیر المؤمنین ہوں, حاکم ہوں مسلمانوں کا. تو اس کا کم از کم یہ فائدہ ہے حاکم ہونے کے حوالے سے, جو دولت مند ہوتے ہیں وہ اپنے دولت کے غرور میں نہیں آتے ہیں. کچھ لوگ دولت ملنے سے غرور میں آ جاتے ہیں, مغرور ہو جاتے ہیں. ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی, خود قرآن فرماتا ہے انسان طاغی ہو جاتا ہے جب دولت مند ہوتا ہے. تقریباً تاریخ میں عموماً حکومت دولت مند لوگوں نے کی ہے, ڈائریکٹ نے صحیح بالواسطہ کی ہے, یعنی حکومت کرنے والے انہیں کے ذریعے کامیاب ہو گئے یا خود حکومت پر آ گئے, اور حکومتیں اچھے نہیں رہی. وجہ یہ کہ دولت مند ہونے کے بعد عام طور پر منحرف ہو جاتے ہیں, مگر وہ لوگ جو پاکیزہ ہے. قرآن میں ایک مقام پر انسانوں کے مذمت مت فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں آخر میں الا المصلین, صرف نمازی ہے جو ان عیوب سے بالاتر ہے, خدا سے صحیح رابطہ ہو تو پھر بس سکے, ورنہ عام طور پر یہ مسئلہ ہے دولت کا. تو مولا نے فرمایا دولت مند مغرور ہو سکتا تھا, جب وہ دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین مسلمانوں کو حکمران اس طرح سے زندگی کرتا ہے تو دولت کے غرور اور اس کے دھوکہ میں نہیں آتے, تکبر نہیں کرتے. اگر یہ کوئی فضیلت کی چیز ہوتی تو خود مولا استفادہ کرتے. اور غریب لوگ, ایک غربت ہے, ایک احساس غربت ہے نا, غربت گاؤں میں, شاید آپ کو تجربہ نہیں, میں گاؤں میں رہا ہوں, گاؤں والے احساس غربت نہیں کرتے, اس لیے خوشی کے ساتھ زندگی کرتے ہیں, سب ایک جیسے ہیں اس لیے خوشی کے ساتھ زندگی کرتے ہیں. شہر میں جو افراد ہوتے ہیں احساس غربت زیادہ ہوتا ہے, ایک امیر کو دیکھ کر احساس کرتے ہیں تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے ان کے لیے. تو چلو اگر معاشرے میں غربت کو ختم نہ کر سکے تو کم از کم احساس غربت کو ختم کر سکتا ہے. جب دیکھیں گے غریب لوگ دیکھیں گے امیر مومنین کی یہ زندگی ہے, سوچتے ہیں بس ہماری زندگی ان سے بدتر نہیں ہے, ہمیں زیادہ نقصان نہیں ہے, تو ایک قسم کے سکون کا باعث بنتا ہے, تو ہمدردی کا باعث. اس کے بعد فرماتے ہیں تم لوگ میرے اس طرح سے میرے جیسے نہیں بن سکتے ہو, ولیکن اعینونی بورع و اجتہاد, تقوی اور سعی در راہ خدا کے حوالے سے میری مدد کرو. یہ کام نہیں کر سکتے جو زہد میں نے اختیار کیا ہے, لیکن تقوی اور خدا کے راہ میں کوشش کے حوالے سے میری مدد کرو, یہی مولا نے ہم سے چاہا. ظاہر ان ورع اور تقوی ان مسائل میں کچھ مراحل وجوب کے ہیں, کچھ مراحل مستحب کے ہیں. وجوب کے مراحل کا تو ضرور عمل کرنا پڑے گا, مستحب مراحل میں جتنا ہو سکے اتنا اس کے مقامات بالاتر ہو جاتا ہے.
اللہ صاحب آپ نے پتا فرمایا کہ اسوہ پہ عمل کریں, انبیاء کے اسوہ پہ, معصومین کے اسوہ پہ عمل کریں, تو خدا نے مطلب قوم نوح کی قوم کے لیے حضرت نوح کو عملی طور پہ اسوہ بنا کے پیش کیا, حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے حضرت موسیٰ کو پیش کیا, اور پیغمبر اسلام کو, آخری پیغمبر اسلام کو اس کی قوم کے لیے پیش کیا. ابھی اس وقت غیبت امام کا جو دور ہے تو ہمارے لیے عملی نمونہ, تو عملی مطلب جو اسوہ جو ہے وہ تو نہیں فراہم ہے, تو ہمیں مطلب اس جو غیبت کا جو زمانہ ہے اس سے ہمیں کیا ریلیف ملے گا, یا ہمیں مطلب کس طرح سے اس سے عملی اسوہ کو ڈھونڈنا چاہیے, یا کس طرح اس سے وہ ہونا چاہیے؟ ہمیں
عرض کیا, ہمارے پاس خود وہی تمام انبیاء, مطلب سارے پیغمبر خاتم کے علاوہ باقی انبیاء کی سیرت کا بہت کم حصہ ہمارے پاس ہے, کیونکہ بہت قدیم زمانے میں تھے, تاریخ صحیح طور پر اس زمانے موجود نہیں ہوتی تھی, اس لیے صحیح طریقے سے نقل نہیں ہوئی. جتنا قرآن اور احادیث کے ذریعے سیرت انبیاء نقل ہوا ہے وہ ہمارے پاس, اور پیغمبر و ائمہ کی سیرت ہمارے پاس یہی اسوہ ہے, یعنی ہمارے سامنے مجسم ہے. آپ دیکھیے کربلا ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے, بالکل ہمیں حرکت میں لاتا ہے. تو اسوہ ہر زمانے میں اگر ہو تو بہتر ہے، لیکن اس زمانے کے اسوہ بھی ہمارے لیے کافی ہے. اسی لیے بہت سے قیام امام حسین کے وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھا کہ قیامت تک کے لیے اسوہ بنے. خود مولا فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيَّ اسوہ، میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہوں. قیامت تک کے لیے اسوہ بنے کہ دین کے لیے اس طرح سے خطرہ پڑ جائے، آپ کی شہادت بقا سے بہتر ہو تو شہادت کو انتخاب کرنا چاہیے، اگرچہ ظاہر کامیابی نہیں ہے لیکن دشمن رسوا ہو سکتا ہے، اہل حق کے جذبات میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو قیام کرنا ہے. تو اس حوالے سے وہ اسوہ ہمارے لیے اسوہ ہے، انبیاء اور ائمہ کی ساری زندگی. اور ان کے بعد ہمارے زمانے میں عرض کیا کہ اسوہ کامل اسوہ وہی اسوہ یہ معصوم ہے جس میں کسی قسم کی غلطی اور اشتباہ کا امکان نہیں ہے. ان کے بعد وہ ہستیاں جو ان کی سیرت پر چلتے ہیں، یعنی فرض کیجیے مراجع، ہم سمجھتے ہیں یہ انہوں نے معصومین کو صحیح سمجھا ہے. فی الحال جتنے انسان ان کے درمیان سب سے بہتر انہوں نے معصومین کو سمجھا ہے، جب یہ عمل کرتے ہیں تو معصومین کی سیرت کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو اس لیے یہ ہمارے لیے اسوہ بن سکتا ہے. ان کے خلاصہ ان کی طرف معصومین کی سیرت دکھاتے ہیں در حقیقت، ورنہ ظاہر ہے عرض کیا، ورنہ یہ مجتہدین یا کوئی بھی وہ ہو اگر تھوڑا سا انحراف ہو تو پھر اسوہ نہیں بن سکتا ہے، لیکن ان کے علاوہ اسوہ بن سکتا ہے. وہاں حضرت ابراہیم کے بارے میں آیت ہے، اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ آپ کے لیے اسوہ ہے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں جنہوں نے کفار سے کہا ہم تم لوگوں سے بری ہے. تو وہاں پر حضرت ابراہیم کے علاوہ حضرت ابراہیم پر ایمان لانے والے ان کو اسوہ قرار دیا، کس مطلب میں؟ کفار سے براءت اختیار کرنے میں. تو اس حوالے سے مؤمنین بھی جب راہ حق پر چلتے ہیں، جس وقت تک چلتے اس وقت تک اسوہ ہے.